بھائی اللہ کا ولی ہوتا ہے اور دوسرے انسان ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے جیسے ہیں، نہیں بلکہ زندگی کو اپنے بدلنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ولایت خاصہ جس کا ذکر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ آئے کہ دونوں جہان کی لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں، ہیچ ہو جائیں، بالکل بے قدر کچھ تو حیثیت ہو اس کی، نہ بالکل بے قدر ہو جائے۔ ہر انسان اس کی سعی کرے اور تو اس کو پا لے گا، خدا تعالیٰ نے ولایت کا راستہ کھلا رکھا ہے، اور جس نے محنت اور کوشش نہ کی خدا کو پانے کی وہ سخت محروم رہے گا، بہت ہی پچھتاوا اس کو ہوگا قیامت کے دن۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی پچھتاوا ہو مرتے مرتے، لیکن قیامت میں تو ہوگا یقینی کہ کاش ہم دنیا میں محنت کر لیتے، لیکن وہاں افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مقام ولایت نصیب فرمائے اپنی خاص، اور یہ مقام ولایت ملتا ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرنے سے، اللہ کی جو مرضی جس موقع پر جو مرضی ہو وہ اس میں بندہ فنا ہو جائے، ہم ایسا ہی کریں گے، ہمارے اللہ کو اس موقع پر یہ بات پسند ہے ہم ایسا ہی کریں گے، ہمارے اللہ ہمارے مالک کو یہ بات ناپسند ہے ہم ضرور اس سے بچیں گے، جان چلی جائے لیکن ہم ضرور بچیں گے، اس سے جان دے دیں گے۔ ہر انسان کو یہ اختیار ہے اور یہ طاقت اللہ نے دی ہے، بس جو محنت کر لے گا اس مقام کو پا لے گا۔ یہ ہے سب قصہ۔ چلو بھیا تیاری کریں، اور میرے ہر دوست کے دوست فرمائے مرید نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی محبت میں آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے لیے ان کا احترام کے لیے آپ پیسے سناتے سنانے کو تو بہت ہے، اس کو دیکھ لیجیے سیٹ کریں، یہ ساتھ اصل کورونا سے آتے ہیں، خاص بات یہ ہے ہم لوگ آرڈر کر چکے ہیں سالوں کے بعد بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب ویسے ہی ہیں جیسے پہلے، جو انٹرویو جو طبیعت ہوتی ہے نا اس کی ویسے ہی ہے، میں نے کل ہی کہا تھا وہاں پہ سب شدید والے سے بیٹھے ہوئے جیسا تھا ویسے ہی ہے بہتر،
ہاں پہلے جیسا تھا ویسا نہیں ہے
بہتر،
یہ تو میں مان
انٹرویو جو ہے نا
اگر میں یہ نہ مانوں کہ میں
پتی نہیں وہ تو کر رہا تھا
وہ معاملہ جو ہے وہ میرے بزرگوں پہ جائے گا کہ بھائی کچھ حاصل نہ ہو،
سوچ ہی پہلے نہیں تھی،
یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں میرے والدین جو ہے ایک تربیت کا یہ
اللہ
تعالیٰ نے مجھے انعام دیا، ہمارے اور بھی لوگ سن لیں گے یہ بات حضرت والا رحمہ اللہ کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو کروڑوں کروڑوں درجات بلند فرمائے اور قبور مبارک کو نور سے منور فرمائے، کبھی یہاں بھی چلنا میرے ساتھ قبرستان نہیں ہے، حضرت والا رحمہ اللہ کی قبر شریف یہیں پر ہے، تو آنے والوں کا بہت اکرام کیا کرتے تھے، وہ مرید کو مرید نہیں فرماتے تھے دوست فرماتے تھے، یہ میرا دوست ہے یہ میرے احباب میں سے ہے، اسے مخلوق کا اکرام ہے، جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کے متعلقات کی بھی عظمت دل میں ہوتی ہے، مثلا کسی وزیر اعظم ہاؤس میں چلے جاؤ تو جو عظمت وزیر اعظم کی ہے تو اس کے پاسبان گارڈ وغیرہ سب کی عام گارڈوں سے بہتر عظمت ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کا کتا بھی ہوگا تو اس کو بھی اسی قدر کی نگاہ سے بھائی یہ وزیر اعظم ہاؤس کا کتا ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، تو خدا تعالیٰ کی کس قدر عظمت ہونی چاہیے کہ احکم الحاکمین ہے، دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی کوئی نسبت نہیں، وہ تو بادشاہوں کو خود بادشاہت کی بھیک دیتے ہیں اور جب چاہے تختہ الٹوا دیتے ہیں، جب چاہے بادشاہت دے دیتے ہیں، سب ان کے اختیار میں ہیں۔ تو اسی پہ یاد آیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کو چاہے ایسے کر دے، جس کو چاہے ایسے۔ تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول جس کو چاہتے ہیں تختہ الٹ دیتے ہیں، جس کو چاہتے بے عزت، ایسا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ نے ایسے خیال سے توبہ کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اختیار میں ہے کہ جب انسان کوئی ذلت کا کام کرتا ہے، باز نہیں آتا ہے، نافرمانی پہ ٹٹ جاتا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آدمی باز آنے والا اب نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ گی۔ جیسے کفار کا معاملہ ہے کہ کفار کو انبیاء علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 950 برس آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، 950 برس، مگر چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، پھر پوری قوم پر عذاب آیا۔ اسی طرح سے خدا تعالی کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے کسی کی ہڈی توڑ دی، کسی کے ساتھ مصیبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ تو جو کچھ مصیبت تم کو آتی ہے وہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی، اور بہت کچھ تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ بالکل کامل نظام ہے۔ ہر بندے کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے اس کے حال کے مطابق وہی بالکل عین وہی عادل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہونا تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو غرض یہ کہ جب آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو اس کے جو متعلقات ہوتے ہیں اس کی بھی عظمت ہوتی ہے۔ تو اللہ حکم الحاکمین ہے، بادشاہ تو کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اور آج ہے کل مر گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اور اتنی بڑی کائنات کو دیکھو، اتنے بڑے بڑے، زمین کا گولا، چاند کا گولا، سورج کا کتنا بڑا گولا، اور ستاروں کے کتنے بڑے بڑے اجسام خلا کے اندر تیر رہے ہیں، سب خدا تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ اللہ ہی نے تخلیق کیا اور اللہ کو کچھ مشکل بھی نہیں ہوئی۔ ایک آدمی بڑی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی، لیکن خدا تعالیٰ کے ایک حکم سے یہ سب کچھ پیدا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کن اور سب کچھ پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے، تو ان کی عظمت کے پیش نظر ان کے متعلقات کی بھی عظمت اور محبت دل میں ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت، ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں، ایک اللہ کی محبت کا حق اور ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق یہ ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار کرنا، اور عظمت کا حق یہ ہے کہ کتنے بڑے مالک ہیں، ان کی نافرمانی سے ہر عقل مند آدمی بڑی طاقت کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کتنے قدرت والے ہیں، اور پوری قدرت ہے ان کو عذاب دینے کی، پکڑنے کی پوری قدرت ہے۔ اگر دنیا کا کوئی مجرم کسی ملک سے فرار ہوتا ہے دوسرے ملک میں پناہ مل جاتی ہے، لیکن اللہ کا مجرم ساری کائنات میں کہیں پناہ نہیں پا سکتا، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے، جہاں جائے گا وہاں اللہ ہے اور اس کی قدرت ہے۔ تو جس طرح، تو اللہ کی عظمت کا حق ہے گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا اللہ کی عظمت کا حق ہے، جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو غرض یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ کو اللہ سے جتنی محبت ہوتی ہے اسی اعتبار سے بندوں سے بھی محبت، یہ میرے اللہ کے بندے ہیں، جتنی اللہ کی عظمت ہوتی ہے اسی اعتبار سے بندوں کا بھی اکرام ہوتا ہے کہ میرے اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا ہمارے حضرت رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو مرید نہیں کہتے تھے، خادم نہیں کہتے تھے، بلکہ احباب فرماتے، میرے احباب ہیں، میرے دوست ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو گارڈ جن کو ہم گارڈ کہتے ہیں چوکیدار کہتے ہیں حضرت والا رحمہ اللہ ان کا بھی اتنا اکرام کرتے تھے فرماتے تھے ان کو چوکیدار مت کہو اس لفظ میں حقارت ہے بلکہ ان کو پاسبان کہو یہ نگہبانی کرتے ہیں پاسبانی کرتے ہیں ان کو پاسبان کہو تو ہر ہر معمولی سے خادم کا بھی حضرت والا اسی طرح اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی محبت میں آنے والے جیسے آپ لوگ آئے ہیں اللہ ہی کی محبت میں آئے تو اب جیسے اگر ان کا تعلق ویسا ہی ہوتا جیسے اور دوستوں سے تو شاید ایک بار آ جاتے یا اور کہیں ملتے لیکن یہاں آنے کا ان کا مقصد سوا اس کے کچھ نہیں میری دوستی بھی پیچھے ہے بلکہ اللہ ہی کی محبت میں آئے اللہ ہی کی محبت میں آئے ہو نا بھائی اللہ کی محبت ان کا مقصد ہے تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنے والے لوگوں کے جوتیوں کی خاک کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں اپنی پیشانی سے میں افضل سمجھتا ہوں اور فرماتے تھے کہ ظاہر مریدین کا مجمع ہوتا تھا خوب ہزاروں لوگ حضرت والا کے ماشاءاللہ مجلس میں آیا کرتے تھے پورے خانقاہ پورا سین مسجد تک بھر جاتا تھا تو حضرت فرماتے تھے مجمع کو دیکھ کے کہ ابھی تو میرا مقدمہ زیر سماعت ہے مقدمہ زیر سماعت ہے ابھی میں کیسے خوش ہوں جب تک کہ میرے مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں نہ ہو جائے میں ابھی کیسے خوش ہوں یعنی مجمع تو ہے معلوم نہیں کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں وہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ نہیں اگر ایک لاکھ کا مجمع ہو ہماری کوئی زور زبردستی ہے اللہ پہ کہ نہیں قبول کریں دیکھیں ایک لاکھ ہو گئے نہیں اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں ہمیں پسند نہیں ہے تمہارا عمل ہم کچھ کر سکتے ہیں اللہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور کسی بندے کا کوئی عمل اللہ کی شان کے لائق ہو سکتا ہے تو فرماتے تھے کہ ابھی میرا مقدمہ زیر سماعت ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ میرے حق میں نہ ہو جائے میں کیسے خوش ہوں ڈرتے رہتے ہیں اولیاء اللہ کہ معلوم نہیں ہمارا قیامت کے دن کیا حال ہو ہمارے حضرت سلسلے کے بزرگ مجدد اعظم حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہر وقت ایک غم لگا رہتا ہے ہر وقت ایک غم ہم لوگوں کو تو دنیا کا غم رہتا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے کل کیسے گزارا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اولیاء اللہ کے لیے یہ غم کچھ بھی نہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتے حالات تو ہوتے ہیں ہم کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں حادثات بھی ہو جاتے ہیں کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے لیکن ان کے غم یہ نہیں ہوتے یہ ساری فکریں اور یہ سارے غم دنیا کے ان کے لیے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتے تو مولانا شفیع جی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہر وقت ایک غم لگا رہتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا یہ ایک غم اگر ہم پال لیں تو ساری کائنات کے غم ہیچ ہو جائیں کچھ بھی فکر نہ رہے کیونکہ یہ یقین ہے کہ پالنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ ہی ہمیں پالتا ہے صبح شام ایک قصہ یاد آیا حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک مثال دی کہ وہیں خانقاہ میں بہت پہلے کی بات ہے ہم نہیں تھے کتاب میں پڑھا ہے فرمایا کہ یہ دیکھو کوئی شخص کوئی مالی وغیرہ کوئی کام کر رہا تھا تو ایک پائپ نظر آ رہا تھا پائپ پانی دینے والا پائپ تو وہ خود اس کو کھینچنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا پائپ کھینچ رہا تھا تو کہا دیکھو یہ پائپ حرکت کر رہا ہے کھینچ رہا ہے کھینچنے والا نظر نہیں آ رہا لیکن دل میں یقین ہے نا کہ کوئی کھینچ رہا ہے تبھی یہ ادھر جا رہا ہے اسی طرح کائنات میں جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کا کرنے والا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا ہے فرمایا کہ کالا پتھر ہے اندھیری رات ہے اور گیہوں کا ایک سفید دانہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کالی رات ہے اندھیری رات میں ایک سفید سی چیز حرکت کر رہی ہے گندم کا دانہ حرکت کر رہا ہے جو ہلکے رنگ کی چیز ہوتی ہے نظر آ جاتی ہے اندھیرے میں تو جا رہا ہے وہ دانہ تو دل میں یقین ہے کہ دانہ خود نہیں جا رہا بلکہ کوئی اس کو کھینچ رہا ہے جا کیونکہ چیمٹی کالی ہے تو وہ نظر نہیں آ رہی. اسی طرح کائنات میں جو حرکت ہو رہی ہے اس میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ پوشیدہ ہے. بندے کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ پوشیدہ ہے, ان کی قدرت پوشیدہ ہے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک غم لگا ہوا ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا, اور فرمایا کہ یہ غم موسوی ہے, عصائے موسوی ہے. یہ غم عصائے موسوی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی. تو جادوگر مقابلے میں آئے, ان جادوگروں نے مقابلے کے لیے اپنے اپنے رسیاں اور مختلف چیزیں ڈالی اور وہ نظر بندی کی وجہ سے وہ سانپ بن گئے. وہ جادو تھا, جادو کی حقیقت نہیں ہوتی, جادو صرف نظر بندی ہوتی ہے. تو وہ سانپ بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنی عصا ڈال دیں. جب عصا ڈالی تو واقعتاً وہ اژدہا بن گیا. اللہ کا حکم ہے جس چیز کو چاہے جس چیز میں تبدیل کر دیں. تو واقعتاً وہ اژدہا بن گیا, اور جادوگر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ شعبہ ہے یہ نظر بندی ہے اور یہ حقیقت میں وہ چیز ہے. تو یہ عصا اس اژدہا بن گئی, اور اس اژدہے نے ان کے تمام رسیوں جو سانپ کی شکل میں سب چیز کو نگل لیا, سب چیز کو نگل لیا. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم عصائے موسوی ہے. دنیا کی زندگی کے سارے غم کوئی نگل لیتا ہے. اس پر شعر بھی ایک یاد آ گیا آپ حضرات کی محبت نے, محبت کی برکت سے, میرے شیخ کی برکت سے. یہ فرماتے تھے کہ وہ تو یوں کہیے تیرے غم نے بڑا کام کیا, وہ تو یوں کہیے تیرے غم نے بڑا کام کیا, ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا, ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا. زندگی کے کتنی فکریں, پریشانیاں, غم ہوتے ہیں انسان کو, لیکن اگر ہم یہ ایک اللہ کی محبت کا غم پال لیں تو یہ غم ساری پریشانیوں اور فکروں کو نگل لے گا, ہیج ہو جائیں گی سب پریشان. اسی لیے اولیاء اللہ ہر حالات میں پرسکون رہتے ہیں. کبھی بھی دیکھو اور ان کے حالات دیکھو گے تو پتہ چلے گا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کے حالات جو موجودہ حالات ہوتے ہیں بڑھاپے کے, ان کو مت دیکھا کرو. یہ آگے پیچھے کتنی بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں, لوگ جوتیاں اٹھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور حضرت حضرت کر رہے ہیں, ہاتھ چوب رہے ہیں, واہ بھائی بڑی شان و شوکت ہے نا. فرماتے تھے کہ ان کے بچپن سے لے کے جوانی کے حالات کو دیکھا کرو کہ کس قدر مجاہدے انہوں نے کیے, کس قدر تکالیف ان پر آئی, لیکن وہ اللہ کے راستے سے ہٹے نہیں, مجاہدے سے ہٹے نہیں. یہاں تک کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے حالات کے متعلق تو ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے, رشک اولیاء. ہمارے حضرت نے اس کا نام بدل دیا تھا. ہمارے گھر ہمارے حضرت تشریف لائے تھے, حضرت شیخ الحدیث, شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزلہ علینا, ہمارے گھر تشریف لائے. وہاں بھی ایسی الماری لگی تھی, تو اس میں جو کتابیں ہیں اس میں سے یہ کتاب دیکھ کے دیکھتے رہے. پھر فرمایا کہ اس کا نام ہونا چاہیے حیات عارف اعظم, حیات عارف اعظم. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے جو مجاہدہ کیے, تکالیف اٹھائے اللہ کے راستے میں, یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہمارے حضرت کی جان کے دشمن بھی ہو گئے, قتل کے بھی در پہ ہو گئے. ہمارے حضرت شیخ کی خدمت میں رہتے تھے اور بعض لوگ حاسدین تھے, تو وہ نہیں چاہتے تھے ہمارے حضرت اس قدر قرب اپنے شیخ کے ساتھ, ایسا تعلق, تو قتل کے بھی در پہ ہو گئے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے ایک مخلص دوست نے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو اس زمانے میں فرمایا کہ آپ یہاں نہ رہیں, کیونکہ یہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور یہ آپ کو قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں, تو آپ یہاں سے اب چلے جائیے. میرے شیخ نے اپنے شیخ کی 17 سال خدمت کی جنگل میں جب اپنی جوانی کے عالم میں، شیخ بوڑھے تھے 70 سال کے، اور میرے شیخ اس وقت 17-18 برس کے تھے۔ اس زمانے میں اپنی جوانی کے عالم میں ہمارے حضرت نے اپنے شیخ کی 17-18 برس خدمت کی۔ جنگل ہوتا تھا، پوری تفصیل اس میں ہے، اور فرماتے تھے کہ اس زمانے میں وہاں ہفتوں ہفتوں کوئی نہیں آتا تھا حضرت کے پاس۔ حضرت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، حاکم الامت کے مجاز، بڑے عالم تھے۔ حضرت والا کو جو ہے جنگل ہی پسند تھا رہنے کے لیے، وہ عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی شخصیت تھے، اللہ کے عشق و محبت میں ڈوبی۔ تو غرض یہ کہ ہمارے حضرت کو جب یہ مشورہ انہوں نے دیا تو حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے شیخ کو اس بڑھاپے میں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میرا شیخ کے دل میں آئے گا کہ بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کے بے وفا ہو گیا، اختر بے وفائی کا دعویٰ اپنے نام پہ نہیں لے سکتا، تو کوئی مجھے قتل بھی کر دے لیکن میں اپنے شیخ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ غرض یہ کہ اتنی تکالیف ہمارے حضرت نے اٹھائیں، فاقے بھی کیے۔ اب بعد میں جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو چمکایا، زبان بھی عطا فرمائی، درد دل بھی عطا فرمایا، زبان درد دل بھی عطا فرمائی، اور پھر لاکھوں لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی، اور آج تک ہو رہی ہے حضرت کی تعلیمات سے۔ تو فرماتے تھے کہ جوانی کو دیکھا کرو کہ اس نے کتنے مجاہدے کیے ہیں۔ تو اپنے احباب کے ساتھ ہمارے حضرت والا رحم اللہ کی محبت بھی ایسی تھی، ایسی محبت سے دیکھا کرتے تھے کہ آدمی یعنی ان کی محبت کا کتنے گرفتار ہو جائے، محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ بس کوئی بہت ہی محروم القسمت ہو تو بیچارہ وہ محروم رہ جاتا تھا، ورنہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی ایسی نورانیت اور ایسی محبت تھی کہ جو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا بغیر تقریر کے۔ ایسے کئی قصے ہوئے، میرے بھی ایک دوست، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، کپڑے کا تاجر تھا اور میں بھی جو ہے کچھ کپڑے کا کام کر رہا تھا اس وقت، وہ کپڑا خریدتا تھا اس سے، تو اس کی جو حالت تھی جوانوں کی جو ہوتی ہے، بڑے بڑے بال اور کلین شیو اور لباس وغیرہ سب ویسے ہی وضاقتا۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ وہاں خانقاہ میں بیان سن رہا ہے بیٹھا، پھر اچانک دیکھا کہ وہ چلا گیا۔ 2-3 دفعہ ایسے دیکھا کہ باہر آتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا، مجمع میں ہوتا تھا تو میں جا کر اس کو پکڑا، میں نے کہا بھائی تم کہاں؟ کہا میں یہاں آتا ہوں۔ میں نے کہا تم ہمارے حضرت کے پاس آؤ، میں تمہیں حضرت کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ تو وہ شرمانے لگا کہ نہیں نہیں، میرا حلیہ ایسا نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ میں زبردستی اس کو لے گیا وہاں حضرت والا کی خدمت میں، حضرت لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے حضرت والا رحمہ اللہ سے جا کے اس کی حضرت یہ میرا دوست ہے، کپڑے کا تاجر ہے، میں اس سے کام کرتا ہوں۔ حضرت والا رحمہ اللہ لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے جن لوگوں نے دیکھا حضرت کو تو جانتے ہیں کہ ہمیشہ حضرت والا رحمہ اللہ کے چشمہ مبارک میں آنسو بہتے رہتے تھے، اللہ کی محبت میں ہر دم حضرت کی آنکھیں تر رہتی تھیں۔ تو حضرت نے اس کو دیکھا، بہت ہی محبت سے مسکرا کے دیکھا، وہ ایسی مسکراہٹ ہے کہ جس کو نہ تو الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی نقل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، اس کو ہم نقل ہی نہیں کر سکتے جس محبت سے۔ ایک صاحب نے حضرت سے عرض بھی کیا تھا کہ حضرت آپ جب مسکراتے ہیں تو آپ صرف مسکراتے نہیں ہیں، آپ کا بال بال مسکراتا ہے، آپ سراپا محبت ہیں۔ تو حضرت والا رحمہ اللہ کی چشم مبارک میں آنسو بھی تھے، اور حضرت والا نے اس کو اتنی محبت سے دیکھا مسکرا کر، اور ایسے چونکہ دایاں ہاتھ تو حضرت کا فالج میں تھا، بایاں ہاتھ حضرت نے اٹھایا مسافر کے لیے, تو اس نے حضرت کا ہاتھ ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور اپنی آنکھوں تک لے گیا چومنے کے لیے, اور اس کے بعد جو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. اب میں تماشا دیکھ رہا ہوں, حضرت والا رحمہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں, میں اوپر سے آنسو بہ رہے ہیں, ادھر اس کے آنسو بہ رہے ہیں. کوئی تقریر بھی نہیں ہوئی, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی, کچھ فرمایا بھی نہیں کہ بھائی تمہارے داڑھی کیوں نہیں ہے. نفرت سے بھی نہیں دیکھا بلکہ انتہائی محبت سے دیکھا. کیا کہ یہ جس شخص کی جس ذات کی محبت ہوتی ہے اس کے متعلقات سے بھی محبت. اللہ کی محبت کا جب سمندر دل میں موجزن ہو تو اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوتی ہے. تو اب میں دیکھ رہا ہوں وہ روئے جا رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے, حضرت کے بھی آنسو بہ رہے ہیں, اس کے بھی آنسو دھڑا دھڑ بہ جا رہے ہیں, اور کافی دیر تک جو ہے وہ حضرت والا رحمہ اللہ کے ہاتھ کو پکڑا رہا اور سن رہا بھائی. ہاں بیٹا حرکت ورکت نہیں کرو گی, ہمارے مضمون میں خلل آ جاتا, بھول جاتا ہوں میں کہ کیا بیان کر رہا ہوں. اب وہ کچھ دیر کے بعد پھر آنسو تھمے اس کے اور آہستہ سے حضرت والا کا ہاتھ اس نے چھوڑا, وہ پوچھا, بس یہ ملاقات تھی اس کی. اس کے بعد وہ چلا گیا, کوئی بات نہیں ہوئی جہاں تک مجھے یاد ہے, کوئی بات نہیں ہوئی. اور اس کے بعد چند دن کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہا ہے, وہی ٹوپی لگ گئی سر پہ, کہاں تو اس کے لمبے لمبے بال تھے, ٹوپی بھی نہ تھی سر پہ, اب وہ ٹوپی بھی پہن رہا ہے, بال بھی اس کے جو ہے بالکل برابر سنت کے مطابق ہو گئے ہیں, اور داڑھی کے بال بھی دیکھ رہا ہوں کہ نکلنے شروع ہوئے ہیں. اس کے بعد آیا تو ماشاءاللہ داڑھی پوری اور یہی کرتا شلوار اور ٹکنا کھلا ہوا, معلوم ہو رہا کوئی امام صاحب ہے. کوئی تقریر نہیں ہوئی, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, کوئی نصیحت حضرت نے نہیں فرمائی. ایسے تھے ہمارے حضرت رحمہ اللہ. ایک نہیں کئی قصے. غرض یہ کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو مرید سمجھتے بھی نہیں تھے اور ان کا اکرام کرتے تھے. اور جو ہے کیا بارش ہو رہی ہے, اچھا اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہم علی الاکام والآجام والضراب والاودیت ومنابت الشجا, اللہم لا علینا ولا, اللہم حوالینا ولا علینا. یہ بارش کی دعا, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام والآجام والضراب والاودیت ومنابت الشجر. اے اللہ ہم پر نہ برسائیے, ہمارے ارد گرد برسائیے, اور ٹیلوں پہ اور پہاڑوں پہ اور درختوں کے جھنڈ پہ, نالوں میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں بہا دیجیے. اور یہ دعا مختصر ہے, اللہم صیبا نافع, اللہ نافع برسائیے. تو محبت کا یہ اثر تھا. اور حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر بھی محبت پہ, زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا, زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا, بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا, بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا. پورے شعر میں کیا مٹھاس ہے, کیا محبت ہے. میرے حضرت کا یہی نعرہ ہے, اللہ کے بندوں سے محبت کرو, گناہ سے نفرت کرو, گناہگار سے نفرت جائز نہیں. کسی کو کتنی بھی گری ہوئی حالت میں دیکھو, ہمیشہ اس کو اپنے سے اچھا ہی سمجھو. یہ معلوم نہیں اس کی کون سی خوبی اللہ کو پسند ہے, ہمیں تو نہیں معلوم کہ اللہ کے یہاں یہ مقبول ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت تیر مار لیا, بہت آگے پہنچ گئے ہیں, لوگ حضرت حضرت کہہ رہے ہیں, مداح ہیں, تعریف کر رہے ہیں. معلوم نہیں ان کو بھی ہم پسند ہیں کہ نہیں, معلوم نہیں ان کو ہم پسند ہیں کہ نہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کو اس کی سہیلیوں نے خوب سجایا, شادی ہونے والی تھی اس موقع پہ, اس کو خوب سجایا, خوب میک اپ کیا اور اچھے کپڑے پہنائے اور خوب بناؤ سنگھار کر کے, کہنے لگی کہ واہ بہن ماشاء اللہ تم تو بہت ہی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے. تو لڑکی خوش ہونے کے بجائے رونے لگے, عقل جس میں ہوتی ہے وہ رونے لگتا ہے, وہ خوش ہونے کے بجائے رونے لگی. ارے بھائی یہ کون سا موقع ہے رونے کا, یہ تو خوشی کا موقع ہے. کہا کہ جب میرا شوہر مجھ کو دیکھ کے پسند کر لے گا تب میں کہوں گی کہ ہاں میں خوبصورت، تمہاری تعریف سے میرا کیا، تمہارے کہنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں، جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے تو وہ مجھے پسند کر لے دیکھ کر، تب میں کہوں گی کہ ہاں واقعی میں اچھی لگ رہی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو سنا کر اتنا روتے تھے، زار و قطار روتے تھے، کہ ابھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ کے جب کہہ دیں گے کہ ہاں ہمیں تمہاری سب عبادت قبول ہے، پسند ہے، راضی ہے تم سے، تب ہم خوشی منائیں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایمان چو سلامت بلبے گور برے آسن تو بری چستی اور چالاکی، کہ جب میں اپنا ایمان سلامت قبر میں لے جاؤں گا، ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے گا، تب میں اپنی چستی اور چالاکی کو میں سمجھوں گا کہ میں نیک تھا۔ ایک قصہ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ایک عورت بڑھیا نہ سمجھ ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ تمہاری داڑھی اچھی لگتی ہے کہ میرے بکرے کی داڑھی، نعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ایسی عقل الٹ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مگر جنید بغدادی بھی جنید بغدادی تھے، غصہ نہیں ہوئے، برا بھلا نہیں کہا، ناراض نہیں ہوئے، کہا کہ بھائی بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا کہ تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے یا میری داڑھی اچھی۔ جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد، بلکہ مریدوں کو نصیحت وصیت کر گئے تھے کہ جب انتقال ہو جائے میرا تو اسی اس بڑھیا کے گھر کے راستے سے میرا جنازہ لے جانا۔ تو جب لے گئے جنازہ تو اس بڑھیا کے گھر سے گزرے تو خدا تعالی کی طرف سے ان کو ایک کرامت عطا ہوئی کہ ان کو تھوڑی دیر کو زندگی ملی، اور انہوں نے اس بڑھیا کو مخاطب کر کے کہا کہ اب میں اس دار فانی سے میں کوچ کر چکا ہوں، اپنی داڑھی کے ساتھ، داڑھی کٹی نہیں میری، استقامت رہی، اب کہہ سکتا ہوں کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے افضل۔ تو جب تک خدا تعالی ہمارے کسی عمل کو پسند نہ کر لے، راضی نہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میرے حضرت موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب دامت برکاتہم یہ شعر اکثر پڑھا کرتے ہیں اپنے بیانات میں، فرماتے ہیں کہ وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہے، وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہے، یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا، یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ البتہ اولیاء اللہ کو کچھ رسید آ جاتی ہے، اولیاء اللہ کو منتہا مقام پہ رسید آ جاتی ہے کہ ہم تم سے راضی ہیں، لیکن ڈر پھر بھی لگا رہتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عشر مبشرہ کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی گئی تھی، جنت کی بشارت کہ ہم نے ان کو بخش دیا، دس صحابہ تھے نا عشر مبشرہ، ان کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی، لیکن کیا انہوں نے پھر کھل کر گناہ شروع کر دیا کہ ہم تو بخشے بخشائے، اور زیادہ ڈرنے لگے، وہ اور زیادہ ڈرنے لگے۔ بلکہ ان میں سے ایک صحابی ایسے تھے، غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، جو صاحب سر کہلاتے ہیں، کون سے صاحب؟ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ صاحب سر کہلاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کچھ منافقوں کے نام بتلا دیے تھے تاکہ ان سے ہوشیار رہا جائے۔ تو بعض صحابہ انہی عشر مبشرہ میں سے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ خدا کے لیے مجھے بتا دو، میرا نام تو اس میں نہیں، حالانکہ عشر مبشرہ میں تھے، مگر خدا کے خوف کا یہ حال تھا، بشارت مل گئی، کل چھن بھی سکتی، شامت عمل سے چھن جائی، کیا کریں گے، تو ڈرتے رہتے تھے کہ پوچھا کہ کہیں بتا دو بھائی میرا نام تو اس میں نہیں، منافقوں میں۔ تو یہ ہے، تو زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا، بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا، خدا کی محبت میں تم کو پکڑ لوں گا، کسی طرح میں تمہارے دل میں اللہ کی محبت ٹھونسنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار نہیں دیا. ہاں اولیاء اللہ کے دل میں جن لوگوں کی محبت ہوتی ہے ان اولیاء اپنے ان دوستوں کے اکرام میں, اللہ تعالیٰ ان دوستوں کے اکرام میں جو اولیاء اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے اکرام میں اللہ تعالیٰ ان, یہ سب حدیث میں ساری باتیں موجود ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جھانکتے رہتے ہیں, ان کے دل میں جس جس کی محبت ہوتی ہے اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں اپنے دوستوں کے اکرام میں کہ یہ ہمارے کا ہمارا ہے. حضرت والا اس طرح فرماتے ہیں یہ ہمارے کا ہمارا ہے, یہ اس سے محبت کرتے ہیں. اب بتاؤ اگر اولیاء اللہ نفرت کرنے لگتے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ آج جو کچھ نیکی جو کچھ کوئی اچھی بات اگر ہم میں ہے تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ ہی کے جو ہے وہ دعاؤں اور ان کی برکتوں کا اور ان کی محبتوں کا نتیجہ ہے. جو آپ لوگ محبت کر رہے ہیں کسی سے بھی تو اس کے شیخ کا فیضان ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک شیخ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے کہ بھائی سارا جو ہے فیض شیخ کا ہوتا ہے اور شیخ کی توجہ ہوتی ہے. مرید کی بات سمجھ میں نہیں آئی, اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے, ہم تو محبت کرتے ہیں آپ سے, ہم خود آتے ہیں محبت کرتے ہیں اور محبت کے لوازم بھی ہم کرتے ہیں, ہدیہ بھی لاتے ہیں, سب کرتے ہیں, تو یہ کیسے کہ سارا فیض آپ کا, آپ کی توجہ سے سب چلتا ہے معاملہ؟ کہا اچھا پتہ چل جائے گا. شیخ نے کچھ عرصے کے لیے توجہ ہٹا لی, آنا جانا ہی بند ہو گیا, ذکر اللہ میں بھی سستی ہونے لگی, نمازوں میں بھی گھبرا کے پہنچے. تو کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہو گیا, کہا ہم نے کچھ عرصے کے لیے توجہ ہٹا لی تھی. تب ان کو سمجھ میں آیا, اب سمجھ میں آ گئی بات. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی عجیب شان تھی, محبت کی شان تھی, محبت ہی محبت تھی. محبت کو کوئی اگر جسم ملتا تو ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا. ایک بنگلہ دیش کے عالم تھے, انہوں نے حضرت والا سے عرض کیا تھا کہ اگر محبت کو کوئی جسم ملتا تو وہ آپ ہی ہوتے, سراپا محبت. خود ہمارے اتنے قصے ہیں, آج بھی اپنی بیوقوفیاں یاد آتی ہیں تو پھر کیا کہیں کہ اپنے شیخ پر قربان ہونے کا جی چاہتا ہے. کہ کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں, کبھی بھی نہیں ڈانٹا, ہمیشہ محبت فرماتے رہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے حضرت روتے رہتے تھے, ڈانٹتے نہیں تھے مگر ہماری بیوقوفیوں پہ رو لیتے تھے, اللہ سے رو لیتے تھے اس سے غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دیجئے اور اس کی اصلاح کر دیجئے. ہماری اصلاح کے لیے ہر وقت روتے رہتے تھے, ہنساتے بھی رہتے تھے. ابھی کل ہم حضرت کا ایک بیان سن رہے تھے تو اس میں فرمایا کہ بھائی اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھا کرو, ٹخنا ڈھانکنا مردوں کے لیے حرام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. تو فرمایا کہ جو بھی لباس اوپر سے نیچے آ رہا ہے, کرتا ہے, جبہ ہے, پتلون ہے, یا لنگی ہے, یا شلوار ہے, پاجامہ ہے, جو لباس بھی اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو اس کو کٹوا دیا کرو, چھوٹا کر دو. اڑسنے والا جو معاملہ ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ مولویوں میں گئے تو اس کو ٹخنا اوپر کر لیا اور اپنی پارٹی میں گئے مسٹروں کی پارٹی میں تو اس کو ڈانک لیا, اس میں موقع مل جاتا ہے. لہذا موقع نہ دو اپنے آپ کو, اس کو کٹوا دیا کرو ٹخنے سے اوپر. پتلون ہو تو ٹخنے سے اوپر اس کی لمبان رکھو اور شلوار ہے تو. تو ہنس کے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی پختون ہو تو اس کو کہہ دو کہ اس کو مختون کر دو مختون کر دو اس کو. بیانات میں بھی اکثر جگہ حضرت والا نے خوب ہنسایا. حضرت فرماتے تھے کہ میں ہنسا ہنسا کے پھنساتا ہوں اور مولا تک پہنچاتا ہوں. فرماتے تھے کہ شکاری جو ہے وہ شکار کی بولی سیکھتا ہے. شکار کرنے کے لیے شکار جال بچھاتا ہے تو پرندے کی بولی بولتا ہے، چوں چوں کر کے آواز نکالتا ہے، تو پرندہ اس طرف آتا ہے کشش کے، یہاں ہمارے جنس کا کوئی پرندہ موجود ہے، ہماری جنس کا کوئی ہے، تو اس طرح وہ آ کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں لوگوں کو ہنساتا ہے، ہنسنے کے لیے نہیں ہنساتا، ہنسانے کے لیے نہیں ہنساتا، پھنسانے کے لیے ہنساتا۔ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اذا ہنسیتا فقط پھنسیتا، اذا ہنسیتا فقط پھنسیتا۔ ایک دفعہ اللہ والوں کو دیکھ کے کوئی مسکرا دے تو ہمارے حضرت کا یہ ذوق ہے، دیکھو کتنا اعلیٰ اور باریک دین ذوق ہے، کہ اللہ والوں کو دیکھ کر مسکرا دینا، ضرور اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت ہے، چاہے کتنے ہی گناہگار ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، زانی ہو، لیکن یقین جانو میرے دوستو کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا انتہائی گندا خبیث فعل ہے، خبیث فعل۔ شیطان جو ہے اسی مرض کی وجہ سے مردود ہوا۔ اپنے کو اچھا سمجھ، کتنے بھی ترقی ہو جائے دین میں دنیا میں، اپنے کو اچھا نہ سمجھو، کسی سے اچھا، بلکہ ساری مخلوق کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ میں نے ابھی ایک قصہ سنایا اپنے دوست کا، کیسا حال تھا کیسا بدل گیا، کیا پتا ہے آج کیا حال ہے کل کیا ہوگا۔ تو فرماتے تھے کہ کسی کو حقیر مت سمجھو۔ تو کوئی بات کہنا چاہ رہا تھا وہ ذہن سے نکل گئی۔ تو خوب حضرت خوب ہنساتے بھی تھے، مگر ان کا ہنسانا پھنسانے کے لیے تھا کہ کسی طرح یہ پھنس جائے۔ ہاں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کوئی آدمی کسی اللہ والے کو دیکھ کے محبت سے مسکرا دے تو ضرور اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ اس زمین میں ایک قصہ بھی سنایا کہ حکیم جالی نوز تھا، تو دوا خانے میں ایک شخص آیا، نہ دوا خانے میں کام کرتا تھا اس کا ملازم، اس کے ساتھ تفریح کو جاتا، تفریح کو جا رہا تھا ٹہلنے کے لیے، اور راستے میں ایک پاگل ملا، تو پاگل اس کو دیکھ کے مسکرا دیا، یہ حکیم جالینوس جلدی سے واپس پلٹا، دوا خانے میں آیا بھاگا بھاگا، اور ملازم سے کہا مجھ کو وہ دوا کھلا دو جو ہم پاگلوں کو دیتے ہیں۔ کہا کہ حضور آپ تو بڑے اچھے بھلے آدمی ہیں، آپ عقل مند ہیں، اتنے بڑے طبیب ہیں، آپ کو کہاں سے پاگل، آپ کیوں دوا کھا رہے ہیں پاگل پن کی؟ کہا کہ مجھے کسی پاگل نے دیکھ کے، کوئی پاگل دیکھ کے مجھے مسکرایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میرے اندر پاگل پن کا کوئی جراثیم ہے، ورنہ پاگل مجھے دیکھ کے نہ مسکراتا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والوں کو دیکھ کر دل میں خوشی کا احساس ہو جانا، دل میں ذرا سی محبت پیدا ہو جانا، ان کو دیکھ کے مسکرا دینا، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ کیونکہ اللہ کی محبت تو ازل سے ودیعت ہے، ازل سے ودیعت ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں قصہ بیان فرمایا ہے، مدد لے رہے ہو نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو، جبکہ جسم نہیں دیا تھا، تمام انسانی ارواح کو پیدا فرما کر جمع فرمایا، اپنا دیدار کرایا، اور یہ سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بظاہر تو سوال ہے، لیکن حقیقت اس کی دیکھیں تو یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اقرار کروایا ان سے کہ واقعی دیکھو میں تمہارا رب ہوں، بتانا مقصود تھا کہ یہ میں تو میں ہی تمہارا رب ہوں، خبردار دنیا میں بھیجوں گا مجھے بھول نہ جانا۔ اور قرآن پاک میں پورا قصہ ہے۔ پھر تمام روحوں نے بیک وقت جواب دیا، قالو بلا، مجبور ہو گئے جواب دینے پہ، بیک وقت تو نہیں، ایک کے بعد ایک نے، کیونکہ سب سے پہلے جواب دینے والے ہمارے سرکار دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ آپ کے سردار الانبیاء ہونے کا راز یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ نے گواہی دی تھی کہ بے شک آپ ہی ہمارے، قالو بلا۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چوٹ جبھی سے لگا دی تھی کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے کیا تاکہ دنیا میں تم جا کر غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ، ہمیں بھول نہ جاؤ، اور تاکہ دنیا میں تم جا کر یہ نہ کہو کہ ہم جو بت پرستی کرتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے ایسے ہی کرتے دیکھا، تو یہ ایک گواہی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہو، دیکھو ہم نے تمہیں اپنا دیدار کرایا تھا، بتایا تھا کہ ہم تمہارے رب ہیں، ہم تمہارے پالنے والے ہیں۔ تو اس کو ایک بزرگ نے بڑے خوبصورت شعر میں فرمایا ہے کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ اب دل میں جو محبت کی چھوٹی سی چنگاری تھی، جو خزانہ اللہ نے محبت کا رکھا تھا، کسی اللہ والے کو دیکھ کے وہی اللہ یاد آ گیا، وہی قصہ یاد آ گیا، قالو بلا والا، الستو بربکم والا، کسی اللہ والے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا۔ حدیث پاک میں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم دیکھتے ہو ان کو تو اللہ یاد آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے مبارک پر ایسا نور تھا کہ جب وہ باہر نکلتے لوگ ان کو دیکھتے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ کی آوازیں آتی تھی، کیا نور تھا ان کے چہرے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا۔ تو کوئی اللہ والے ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اسی طرح سے جب کوئی آدمی کسی اللہ والے کو دیکھ کر مسکرا دے تو وہی چوٹ پرانی جو ہے نا وہی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے، ارے یہ کیسا اللہ والا ہے، سلام کیا، دعا لے لی تو اور بھی آگے بڑھ گئے، اور تعلق کر لیا اور بھی آگے بڑھ گئے، اور خوب اور تعلق کر لیا اور آگے بڑھ گئے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی اللہ والوں کو دیکھ کر ذرا سا بھی مسکرا دے خوش ہو، سمجھ لو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پیٹرول تو موجود ہے اس کے دل میں، آگ لگانے کی دیر، ایک چھوٹی سی چنگاری چاہیے، ایک چھوٹی سی چنگاری اللہ کے عشق کی آگ کو بھڑکا دے گی، اور وہی آگ جو ہے سینوں میں اللہ والوں کے ہے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہیں، یہ اللہ والوں کے دل سے اپنے دل کو ملا لو تو قلب میں جو اللہ کی محبت ان کے بسی ہوئی ہے، کیفیت احسانی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے عشق کی آگ ہے، وہی آگ آپ کے سینے میں منتقل ہو جائے گی۔ کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، مفت میں مال کمانے کا، مفت میں مال کماتا ہے، محنت کی، مجاہدہ کیا اللہ والوں نے، اور ہم نے تو، میں تو قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی حاصل ہوا ہم نے اس میں کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑا، اور کوئی مجاہدہ نہیں ہوا۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ مفت میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہت ہی آسان، بہت لذیذ طریقہ ہے کہ ان سے تعلق بڑھاتا رہے، ان کے پاس آتا جاتا رہے، تو خود بخود ہی جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد، روزانہ تو فیتا نہیں لگانا چاہیے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے روزانہ نہیں ناپتے اس کو کہ آج کتنا ہو گیا، آج ایک ملی میٹر بڑھ گیا، آج ایک، کوئی ایسا نہیں کرتا، تھوڑے عرصے کے بعد خود ہی احساس ہوتا ہے ارے یہ کل تو اتنا چھوٹا سا تھا آج اتنا بڑا ہو گیا۔ تو اللہ والوں کے پاس جانا آنا رکھے، خود بخود کام بنتا رہتا ہے، پھر ایک دن دیکھتا ہے کہ بھائی ہم تو پہلے جیسے تھے وہ تو اب نہیں رہے، اب تو بہت بدل گئے۔ تو خدا تعالیٰ اس طرح سے کام بناتے رہتے ہیں۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے، ایک گھر سے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، کسی گھر میں خدا نہ خواستہ آگ لگے تو اس کے ساتھ جو ملا ہوا گھر ہوتا ہے اس میں آگ منتقل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی آگ سینوں سے سینے میں منتقل ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے وہ کلوروفارم سنگا کے آپریشن کر دیتے ہیں تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہ کر جتنا زیادہ وقت گزرے گا، جتنی صحبت اٹھائے گا، ویسا ہی پختہ اس پہ رنگ چڑھ جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کچھ عرصہ رہو اللہ والوں کے ساتھ، جو قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی میں جو سچے ہیں، اللہ کی محبت میں سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ اب یہ ٹٹ فور ٹیٹ لوگ جو ہے نا، یہ جو ہے وہ آ گئے ہیں، موبائلوں پہ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، دینی پروگرام، لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ کتنا ایسا خطرناک چل پڑا ہے، جو گناہوں کے راستے ہیں، گندگیوں کے راستے، گندی فلمیں، ناچ گانے، انتہائی خطرناک ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ فتنہ ہے، عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، عقائد، اور کس کس طرح سے جو ہے وہ نوجوان نسل کو خاص طور سے برباد کر رہے ہیں. کیا نوجوان کیا بڑھاپے, بوڑھے کیا بچے, تو اس کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں, عقیدے خراب ہو رہے ہیں, ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں, ایمان سے بھی خارج ہو رہے ہیں, اشکال شبہات ڈال دیے ہیں, غلط غلط مسئلے بتا دیے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں واہ بھائی بڑا مجمع ہے, بڑے لوگ ان کو سنتے ہیں تو میں بھی ان کو سنتا ہوں, میرا فیوریٹ فلانا ہے, میرا فیوریٹ فلانا ہے, میرا ماڈل فلانا ہے. ہاں اپنے من پسند فیوریٹ ہم نے بنا لیے, مگر دین سے وہ کتنے دور ہیں, دین سے کتنے دور ہیں وہ, اور کتنے گمراہ کن لوگ ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم یہ دعا خاص طور سے فرماتے ہیں, اللہم اجعلنا ہداتم مہتدین غیر ضالین ولا مضلین, غیر ضالین ولا مضلین, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم خود بھی ہدایت پر رہیں اور گمراہ لوگوں میں نہ خود شامل ہوں نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں. تو سچے لوگوں کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دیکھو جو بہروپی ہیں ان سے ہوشیار رہنا. تو یہاں صادقین کا لفظ نازل فرمایا, متقین نہیں فرمایا, کہ متقین کے ساتھ رہو گے تو متقی ہو گئے, یہ تو بات صحیح ہے, لیکن صادقین اس لیے نازل فرمایا, اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, کہ سچے لوگ وہ ہیں جو سچے متقی ہیں, وہ سچے لوگ ہیں, سچے ہیں تقوا کے اندر. ان کا مقصود نہ تو مال ہے, نہ شہرت ہے, نہ گمراہی ہے, نہ کوئی وزارت کی کرسی ہے, نہ کوئی حسین لڑکی ہے, نہ کوئی اور چکر. ان کا صرف اور صرف مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے ان کا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. اور اس کی تفسیر میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اے خالطوہم لتکونوا مثلہم, اللہ والوں کے ساتھ اتنے رہو کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ, رنگ پختہ ہو جائیں. رنگ پختہ یہ نہیں ہے کہ ٹوپی ویسی لگا لی, کرتا ویسا پہن لیا, بھائی ماشاءاللہ فلاں صاحب کے مرید جا رہے ہیں, لیکن اندر سے جو ہے یہ مرید ہے. مرید بعض لوگ مرید ہوتے ہیں, مرید تو معنی مراد, مرید کے معنی کیا ہے, ارادہ کرنے والا. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں, پیر کو کیا سمجھتے ہیں, مرید کو کیا سمجھتے ہیں. مرید کے معنی ارادہ کرنے والا. کس کا ارادہ کرنے والا؟ اللہ کا ارادہ کرنے والا, کہ مجھے اللہ کو پانا ہے. تو مرید کون ہے؟ شیطان ہے, لعنتی. تو مرید جو ہے وہ باہر سے تو مرید ہو گئے ہیں, ویسے کرتا پہن لیا, ویسے ٹپنا کھول لیا, ویسے ٹوپی, اندر سے مرید ہے. تو یہ کامیاب ہوگا کبھی؟ ناکام ہوگا, سخت ناکام ہوگا, نامراد ہوگا. تو خدا تعالی ہم کو بھی مرید بنا دے, سچا مرید بنا دے, اپنا سچا مرید بنا دے, اللہ کا ارادہ کرنے والا. اور فرماتے تھے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ خود مراد بنا لیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں وہ خود مراد بھی بنا لیتے ہیں, وہ اللہ کی مراد ہو جاتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایمان عطا ہو, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذب کے بعد سے آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اور یہ جو ابو جہل تھا اس کا اصل نام عمر ابن حشام تھا, عمر ابن حشام, اور ایک یہ عمر ابن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ایمان عطا فرما دے. چائے پلاؤں مولانا یا الائچی کھلا دو ان کو, یہ ان کی پرانی عادت ہے. اور میرے کیا کہوں آگے, پڑھاتے ہیں نا, تھک جاتے ہیں, مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا, ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمرین میں سے کسی کو اسلام عطا فرما دے. تو یہ مراد نبوت کہلاتے ہیں, مراد نبوت. ان کے حصے میں اسلام تھا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تھا. تو اس طرح سے خدا تعالیٰ کے مراد ہوئے, اللہ اور اس کے رسول کے مراد ہوئے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھئی دعا کیا کرو کہ اللہ تو ہمیں اپنا مراد بنا لے, ہمیں جذب فرما لے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں. کبھی کبھی وہ جذب فرما لیتے ہیں, کبھی تو پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کبھی کنواں خود پیاسے کے پاس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارہ دے دیا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں جلد فرما لیتے ہیں. تو میرے حضرت نے فرمایا کہ جیسے باپ یہ کہے اپنے بیٹے سے کہ دیکھو میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, بس اتنا کہتا ہے, دوبارہ بھی بتا دیتا ہے میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب پوشیدہ ہے کہ بیٹا فکر نہیں کرنا, ضرورت ہو مجھ سے مانگ لینا, میں دے دوں گا. تو یہاں بھی یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں. فرمایا اشارہ ہے کہ ہم سے مانگو ہم جذب کر لیں گے. تو خدا تعالیٰ سے جذب مانگنا چاہیے, جذب مانے کھینچنا, کہ اللہ ہمیں اپنی ذات سے ایسا چپکا لے. ہمارے رب کی دعائیں, اللہ ہمیں اپنی ذات سے ایسا چپکا لے کہ ایک ذرہ بھی, یہ ساری کائنات میں کتنی گمراہ کن ایجنسیاں, گندی فلمیں بھی ہیں, گانے بھی ہیں, شو بز بھی ہے, اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, کاروبار بھی ہے, اور سبھی کچھ ہے. یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے, ہمیں اپنے انجام سے بے خبر کر رہا ہے. اے اللہ اگر آپ ہمیں جلد فرما لیں, کیونکہ سارے عالم کے مقناطیس پیدا کرنے والے آپ ہیں. کون ہے سارے عالم میں مقناطیس پیدا کرنے والا؟ یہ سائنسدان تو یہیں تک پہنچے ہیں, زمین کی کشش ثقل ہے اس وجہ سے ہم یوں کریں, لیکن اس کشش ثقل کو پیدا کرنے والا کون ہے اس تک نہیں پہنچے. یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون, یہ ظاہری چیزوں کو بہت جانتے ہیں یہ کفار انکار کرنے والے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے آخر سے بالکل غافل ہیں, پتہ ہی نہیں انجام کیا ہونے والا ہے. تو فرمایا کہ کیا بات کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا فرید صاحب آپ بتائیں. جذب مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ جب کھینچ لیں گے, سارے عالم کے مقناطیس پیدا کرنے والا جب وہ کھینچ لے گا, تو کوئی طاقت ہوگی ہمیں اللہ سے جدا کرنے والی؟ کوئی حسین لڑکی ہمیں اللہ سے کھینچ سکے گی؟ کوئی خزانہ, کوئی دولت, کوئی بادشاہت ہمیں اللہ سے جدا کر سکے گی؟ جب وہ کھینچ لیں گے تو ہم اپنی طاقت سے جو کام کریں گے, ہمیں دسیوں شیطانی جال لگے ہوئے گمراہ کر سکتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لیں گے تو ان کے ارادے کو تخلف محال نہیں. کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ لے ان کے ارادے کے خلاف. تو ہمارے حضرت یہ خاص دعا فرماتے تھے, یہ دعا کیا کرو, دعا فرماتے بھی تھے اور دعا کی تعلیم کہ اللہ ہمیں جذب فرما لیجیے. جب اللہ ہمیں جذب فرما لیں گے پھر ہمیں شیطان کا باپ بھی گمراہ نہیں کر سکتا, شیطان کا باپ بھی اپنے جال میں نہیں کھینچ سکتا. لہذا ہم یہ دعا کریں کہ اللہ آپ ہمیں جذب فرما لیجیے, ہم کو بھی, ہماری اولادوں کو بھی, ہر مسلمان کو, ہر دوست کو, ہر مسلمان کو, اس کے گھر والوں کو اللہ آپ جلد فرما لیں. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں, وہ ارادہ کر لیں بس وہ کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ارادے کو تخلف محال ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں کہ ہمیں اس بندے کو اپنا بنانا ہے, ہے کوئی مائی کا لال جو اللہ کو اس ارادے سے باز رکھے؟ بس تو اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجیے, آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے نہیں, ہمارا کام بن جائے گا, ہم تباہ ہونے سے, ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے. تو یہ دعا ہمارے حضرت نے تعلیم فرمائی کہ اللہ سے جذب مانگو کہ اللہ ہمیں جذب فرما لے, اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأیت فیها امرأة من بنی اسرائیل تعذب فی حرزة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب الصبائب رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پیش کی گئی میرے سامنے دوزخ کی آگ, یعنی شب معراج میں یا خواب میں یا بیداری میں, میں نے اس میں بنی اسرائیل کے ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کے معاملے میں عذاب کیا جا رہا تھا, جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا, نہ تو اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ حشرات الارض میں چل پھر کر کچھ کھا لے, یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی. اور میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا, اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ جو اونٹنی ہمیشہ مادہ جنتی یا کوئی مسافر دور دراز سے آتا یا کوئی بیمار شفا پاتا تو اونٹنی آزاد کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے، جہاں سے وہ چاہتی چرتی پانی پیتی، اور اس عمل کو بت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا۔ اس رسم کی ابتدا کرنے والا اور بنیاد رکھنے والا یہی عمر بن عامر خزائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بتوں کی پرستش کی ایجاد کرنے والا بھی یہی شخص ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی ابھی سے دوزخ میں ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اس پر جو عذاب ہونے والا ہے وہ حالت آپ پر منکشف کی گئی اور صورت اس کی دکھا دی گئی، واللہ اعلم۔ اس حدیث شریف سے ایک خاص سبق یہ ملتا ہے کہ مخلوق خدا کو چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو اس کو اذیت نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے لوٹے سے زمین پر، تو دیکھا لوگوں نے کہ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے، پھر دیکھا کہ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ وضو کرنے لگے، درمیان درمیان میں اٹھ کر جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہا میں جہاں وضو کر رہا تھا وہاں میں نے دیکھا چیونٹیوں کا بل تھا، اس میں پانی جا رہا تھا، اس سے چیونٹیوں کو اذیت ہوتی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ گیا، وہاں دیکھا تو وہاں بھی چیونٹیوں تھی، وہاں سے اٹھ کر پھر تیسری جگہ جا کے وضو کیا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی اذیت دینے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو واقعہ ہے تو وہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی گناہ کا ایجاد کرنے والا، رسمیں ایجاد کرنے والا، لوگ اس کو دیکھ کر پھر اس کی رسم کی نقل کریں گے، اس گناہ کی نقل کریں گے، تو ان تمام لوگوں کا جو گناہ ہے جو بعد میں آنے والے کریں گے اور وہ اس کا سبب بنا تھا، اس کا گناہ بھی اس شروع کرنے والے کو جاتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ قابیل جو تھا اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو اس کے جو اب جس دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں اس کی دیکھا دیکھی اس سب کا گناہ قابیل کو جا رہا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بہت بچنا چاہیے اور خوب توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ملکہ تو پڑے ہی ٹائم ہوگی۔
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی، ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایت ہے۔ پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا، گردن کی طرف سے چھوٹے کرا دینا جس کو انگریزی بال کہتے ہیں جائز نہیں۔ اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے۔ داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے، داڑھی کا منڈانا یا ایک مشت سے کم پر کتروانا حرام ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا شریف کے واقعات میں اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں یہ چار نہریں ہیں، اور مسلم میں یہ ہے کہ اس کی جڑ سے یہ چار نہریں نکلتی ہیں، اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد مجھ کو ساتویں آسمان کے بالائے سطح پر لے گئے، یہاں تک کہ آپ ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت اور موتی اور زبرجد کے پیالے رکھے تھے، اور اس پر سبز لطیف پرندے بھی تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے، اس کے اندر برتن سونے اور چاندی کے پڑے ہیں، اور وہ یاقوت اور زمرد کے سنگریزوں پر چلتی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے کچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیرین اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور بیہقی کی حدیث میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسبیل تھا، اور اس سے دو نہریں نکلتی تھیں، ایک کوثر اور دوسری نہر رحمت۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مجھ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور وہ چھٹے آسمان میں ہے، اور زمین سے جو اعمال صعود کرتے ہیں چڑھتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں، اور وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ اول اسی پر نزول کرتے ہیں، پھر وہاں سے نیچے عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں، اور اسی واسطے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. دعا کر لو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ گزارشات ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما, مجھ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, سب حاضرین حاضرات جو سن رہے ہیں اللہ سب کو توفیق عطا فرما, اللہ جو نہیں سن رہے اللہ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ, سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما. اللہ اب تک جو غفلت اور گناہ ہو گئے اللہ اپنے فضل اور مہربانی سے معاف فرما دے. اللہ ہر مسلمان کے گناہ کو معاف فرما دے, مجھے بھی معاف فرما دے, میرے گھر والوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ سب دوستوں کو, سب مسلمانوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. اللہ گناہوں سے طبعی نفرت کی عطا فرما, عقلی نفرت کی عطا فرما دے. اللہ گناہ سے بچنا اے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ جگہ جگہ مشکلات ہیں, جگہ جگہ شیطانی جال ہیں, اور یہ موبائلوں نے آ کر تو تباہی مچا دی ہے, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. اے اللہ اس فتنے سے میری بھی, میرے گھر والوں کی, اور تمام مسلمانوں کی, اور تمام فتنوں سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ہر ہر فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ خصوصاً اس میں جو عقائد کی گمراہیوں کے جو سلسلے شروع ہو گئے ہیں, عقائد کی خرابی کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں, غلط غلط مسئلے, غلط غلط احادیث گڑھ گڑھ کے بیان کی جا رہی ہیں, اے اللہ اس فتنے سے میری بھی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور اے اللہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, گمراہیاں پھیلا رہے ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ اپنا خوف اور خشیت ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرما دے, دین پر استقامت نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ مقدر فرما دے. یا اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ مقدر فرما دے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ مقدر فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے, پاکیزہ زندگی عطا فرما دے, ہوشیاری والی زندگی عطا فرما دے, فکر آخرت والی زندگی عطا فرما دے. اللہ اپنے انجام کی طرف سے اے اللہ فکر کی توفیق نصیب فرما دے, اپنے انجام کا خوف نصیب فرما دے, اللہ انجام کی فکر نصیب فرما دے. اللہ جلدی جلدی جنت کی کرنسی اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جنت کے خزانے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے, لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی خاص مہربانی فرما دے. اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اللہ اب تک جو ہم سے غفلت ہو گئی اے اللہ اس کو معاف فرما دے, اور اللہ اب ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما. اللہ اپنی محبت اور معرفت کاملہ نصیب فرما. اللہ اپنی محبت اور معرفت کاملہ نصیب فرما. اور یا اللہ کے ساتھ صدق دل سے تعلق نصیب فرما, محبت کا تعلق نصیب فرما, مضبوط تعلق نصیب فرما, اصلاح و تزکیہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی اصلاح کامل فرما دے, تزکیہ کامل فرما دے. قلب میں جتنے غیر اللہ ہیں اے اللہ, جتنے غیر کے بت ہیں اے اللہ, دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے بت بھی اے اللہ آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہے. اے اللہ ہماری جانوں میں آپ کا ہاتھ پوشیدہ ہے. اے اللہ ہمارے قلوب سے تمام غیر کو نکال دے. اللہ تمام غیر سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے, اور ایک اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ ہمیں اپنا سچا عاشق اور سچا محبت کرنے والا, وفادار, مطیع اور فرما بردار بنا لے. اللہ گناہوں سے چھڑا دے. آج کل ویڈیو اور تصویریں کھینچنا اور گندگیاں دیکھنا سبھی کچھ چل رہا ہے, بڑے بڑے لوگ اس میں گرفتار ہیں ویڈیو چلانے میں, تصویریں کھینچنے, تصویریں لگانے میں. اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں خبر دی ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں خبر دی ہے کہ اشد العذابی کہ سب سے زیادہ عذاب لوگوں کو, مصوروں کو ہوگا. اشد العذابی کیا ہے؟ اشد العذابی یوم القیامت المصورون, پھر سب سے زیادہ عذاب دیے جانے والے لوگ قیامت کے دن مصور ہوں گے, تصویر بنانے والے. لیکن اے اللہ ہمیں اپنی مستیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمانوں کی، ایسی وعیدوں کی کوئی فکر اور خوف ہی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اے اللہ اسے سخت اجتناب کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما، اور اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے، اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اللہ مجھے بھی جذب فرما لے، میری اولادوں کو، میرے بچے بچے کو جذب فرما لے، اور اللہ سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اولادوں کو، اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل سے، اللہ اپنی فضل و رحمت سے ہم سب کو جذب فرما لے، اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اللہ کسی کو نہ محروم فرما، اور اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو، اور تمام ہمارے دوستوں، رشتہ داروں کو، اور تمام مسلمانوں کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہمارے ایک پرانے پڑوسی ہیں اور داخل سلسلہ بھی ہیں، ان کے والد صاحب آئی سی یو میں ہیں، فالج کا اٹیک ہے، اے اللہ پاک اپنے کرم سے ان کو خصوصی فضل فرما کر صحت یاب فرما دے، جلد از جلد صحت یاب فرما دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کے سب کو صحت عطا فرما، اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما، 100% حلال عطا فرما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اجعلنا ہداۃ مهتدین غیر ضالین ولا مضلین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اپنے فضل سے اس کی حاجت برآری فرما دے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا سبب بنا دے، اور اے اللہ جو بھائی بہن جس تنگی میں، مشکل میں گرفتار ہو، اللہ اس کی مشکل کو، تنگی کو دور فرما دے، آسانیاں فرما دے، اے اللہ ہمارے غموں کو بدل دے خوشیوں سے، اللہ ہماری مصیبتوں کو بدل دے عافیت سے، تنگی کو بدل دے فراخی سے اور عافیت سے، اور اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنا مقبول اور محبوب بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔